رمضان مرحبا، 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 ماہ رمضان کے شب و روز ہر ہر گزرتے لمحے میں عبادتوں اور ذکر و اذکار کی حلاوتوں کو پا لینے کی تمنا، آہ جو بھرپور لمحات گزر گئے، ماہ مبارک کا وہ دن جو گزر گیا، اے کاش انہیں گزرے لمحوں کی جھلکیاں پھر میسر آ جائیں، تو پھر یقیناً عاشقان رسول بے ساختہ پکار اٹھیں گے سبحان اللہ عز و جل، الحمدللہ عز و جل. دعوت اسلامی کے زیر انتظام مدنی چینل 1438 سنہ ہجری کے رمضان المبارک کی براہ راست نشریات کو روزانہ نشر مقرر کے طور پر بنام رمضان کی پرکیف یادیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، جس میں آپ ملاحظہ کریں گے تربیتی اعتکاف میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مبارک صحبت میں معتکفین اسلامی بھائیوں کے سحری و افطاری کے مناظر، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بعد نماز عصر اور بعد از عشاء روزانہ علم و حکمت سے سجا مدنی مذاکرہ، قرب افطار اللہ عز و جل کی بارگاہ میں نم آنکھوں کے ساتھ دعائے افطار کا سلسلہ اور دیگر ماہ کے ماہ کے سنتوں بھرے سلسلے، قریب سحر نورانی برسات میں آپ نے ملاحظہ کیا سلسلہ بہار رمضان.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا.
اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑے کمالات سے نوازا، بڑی خصوصیات سے نوازا.
جی
انہی خصائص مصطفیٰ میں سے ایک خصوصی خاصہ یہ بیان کیا گیا، جو جس کا بیان قرآن پاک میں بھی موجود ہے، احادیث طیبات میں بھی موجود ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ مقام عطا فرمائے گا کہ آپ ساری مخلوق کی شفاعت فرمائیں گے. اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا میں ارشاد فرما دیا، اعطیت الشفاعۃ، شفاعت کا منصب دے دیا گیا. اس منصب کا ظہور اور اظہار جو ہے وہ میدان محشر میں ہوگا، کہ رب تبارک و تعالیٰ کی ساری مخلوق حساب کے انتظار میں ہوگی اور ساری مخلوق مختلف انبیاء کے پاس جائے گی، آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک جائے گی. لیکن ہر نبی یہی کہے گا کہ اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ. جب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک ساری مخلوق پہنچے گی گھوم گھما کر، تو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پتہ دیں گے، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر یہ نہیں فرمائیں گے کہ اذهبوا الی غیری، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد تو کوئی واسطہ ہے ہی نہیں. سرکار فرمائیں گے انا لہا، ائی انا للشفاء، میں شفاعت کے لیے ہوں. پھر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے. اور محدثین فرماتے ہیں کہ دنیاوی ایام کے مطابق تقریباً 7 دن کی طوالت کا یہ سجدہ ہوگا. پھر رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ندا ہوگی، یا محمد ارفع رأسک، اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، وقل تسمع، کہو تمہاری سنی جائے گی، وشفا تشفع، شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی. یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شفاعت کا دروازہ کھولیں گے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کتنی عام ہے، قاضی ایاز مالکی رحمتہ اللہ تعالی علیہ شفا شریف میں حضرت سیدنا انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی شفاعت کی وسعت کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لاشفعن، سلمان بھائی
جی، لاشفعن، لام تاکید نون تاکید،
لام تاکید نون تاکید، سکیلہ، یعنی لام میں بھی تاکید ہے اور نون میں بھی تاکید ہے. افصح العرب شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی شفاعت کی وسعت کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، لاشفعن یوم القیامتی لأكثر مما في الارض من حجر وشجر، کہ میں قیامت کے دن ضرور ضرور، لام تاکید اور نون تاکید کا فائدہ بھی تو ہوگا نا ترجمے میں، میں بروز قیامت ضرور ضرور زمین کے پتھروں اور زمین کے درختوں سے زیادہ افراد کی شفاعت کروں.
اللہ اللہ اللہ، شفاعت
یعنی سفارش کرنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ مرتبہ ہے، وہ خاصہ ہے، جیسے راشد بھائی نے فرمایا کہ آپ شفاعت کا دروازہ کھولیں گے اور اس کے بعد تو عالم یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عام مومنین بھی شفاعت کر رہے ہوں گے، اولیاء بھی شفاعت کر رہے ہوں گے، یہاں تک کہ کچے بچے کے بارے میں بھی آیا کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے ماں باپ کی شفاعت کرے گا. یہ شفاعت کا سلسلہ آگے بڑھتا جائے گا. بعض لوگوں کو ان آیات مبارکہ سے کچھ تشویش ہوتی ہے جن میں شفاعت کے متعلق ایک انکار یا شفاعت کسی کی نہیں ہے اس کا بیان کیا گیا، جیسے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254 میں اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن کے بارے میں فرما رہا ہے یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، جس دن کوئی سودا نہیں ہوگا، کوئی دوستی نہیں ہوگی اور کوئی سفارش نہیں ہوگی. تو وہی حضرات اس سے اگلی آیت کو اگر ملاحظہ فرما لیں تو ان کا یہ وسوسہ اور تشویش دور ہو جائے گی. اور وہ آیت 255 ہے جسے آیت الکرسی بھی کہا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس میں ارشاد فرماتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اللہ کے حضور اس دن شفاعت کرے، الا باذنہ، مگر اللہ کی عطا سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے. اور یہ اجازت کی جو استثناء اور اس کی تخصیص کی گئی، اس سے مراد علماء نے، مفسرین نے اپنی اپنی تفاسیر میں یہ بات واضح طور پر لکھی کہ الا باذنہ کا استثناء کر دینے سے اگر کوئی شخص نکلتا دنیا میں، سب سے پہلی ہستی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ہستی حضور نہ ہو تو پھر کون ہو؟ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت اس سے اور دیگر قرآن پاک کی کئی آیتوں سے ثابت ہے.
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے اس بات کا اختیار دیا کہ چاہے تو آپ اذن شفاعت لے لیجئے اور چاہے تو اس بات کو اختیار کر لیجئے کہ آپ کی آدھی امت کو اللہ تبارک تعالیٰ بلا حساب و کتاب داخل جنت فرمائے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاخترت الشفاعۃ، ارشاد فرمایا میں نے شفاعت کو اختیار کیا اس لیے کہ یہ عام ہے، یعنی وہ جو دوسرا معاملہ تھا کہ آدھی امت داخل جنت کی جائے، اور یہ اس سے زیادہ عام یوں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس کے بارے میں فرماتے جائیں گے، شفاعت کرتے جائیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ داخل جنت فرمائے گا.
سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ادائیگی جس میں آپ کو دید ملی، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے سحری کے مناظر آئیے دیکھتے ہیں. وہ انداز بیان جس کے طفیل بدلی کئی لوگوں کی زندگیاں، آئیے دیکھتے ہیں سنتوں بھرے بیان کے مناظر.
آج کا مسلمان اپنے اندر کوئی غیرت پیدا کرے، شرم پیدا کرے، جب وہ اپنی عورتوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی بیوی کو بے پردہ گھماتا ہے، بے پردہ پھراتا ہے، گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بے پردہ بٹھاتا ہے، موٹر سائیکل کی پیچھے کی سیٹ پر بے پردہ بٹھاتا ہے، بھائی اپنی بہنوں کے ساتھ بے پردہ گھومتے تو تھے، لیکن اب بے غیرتی نے اتنا عروج لیا ہے کہ آج بہنوں کے ساتھ ناچتے ہیں. کل باپ اپنی بیٹی کا بے پردہ لے کر گھومتا تو تھا، لیکن آج باپ اپنی جوان بیٹیوں کے ساتھ شادی و دعوتوں میں ناچتا ہے. کل شوہر اپنی بیوی کو بے پردہ لے کر گھومتا تو تھا، لیکن آج اپنی بیوی کو لوگوں کے بیچ میں خود اس کے ساتھ ناچتا بھی ہے، نچواتا بھی ہے. ہمارا کلچر بن گیا، جہاں شادی ہوگی تو شادی کے اندر گھر کے مرد اور گھر کی عورتیں ناچیں گی، اور باقاعدہ اس کی پریکٹس کی جائے گی، مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے اس کی پریکٹس کی جائے گی، اور ان لوگوں کو ہائر کیا جائے گا جو ان کو ناچنا سکھائیں گے، تاکہ یہ گھر والوں کے سامنے بھرے ہال کے بیچ میں اپنے فن کا بے ڈھنگا مظاہرہ کریں گے، اور یہ خاندان کے بڑے عزت دار کہلانے والے لوگ کرسیاں لگا کر گھر کے مرد اور عورتیں ان کا ناچ دیکھیں گے. اے غیرت مند مسلمانوں، اے غیرت مند اسلامی بھائیوں، میں آپ کو پوچھتا ہوں کہ آپ روک نہیں سکتے، کس نے کہا تھا گن پوائنٹ کے اوپر کہ جا کر اس بے ہودا ڈانس کو دیکھو، بے ہودا گانوں کو دیکھو، بے ہودا فنکشنوں کو دیکھو، بے ہودا دعوتوں میں جاؤ؟ کس نے کہا تھا آپ کو؟ منع کر دیتے. ایک وہ وقت تھا کہ شوہر دیکھ رہا ہے کہ بیوی دروازے کے کنارے پر کھڑی ہوئی ہیں، اور ان کی غیرت ایمانی جوش کھاتی ہے کہ میری بیوی گھر سے باہر کیسے، تو پتہ چلتا ہے سانپ نے باہر نکالا ہوا ہے. اور آج خوب بے پردگی کا بازار گرم ہے, بازاروں میں بے پردگی بے پردگی ہے. نہ بھائی کو پڑھیے, نہ باپ کو پڑھیے, نہ ماں کو, جن کو نہیں پڑھی میں ان کا کہہ رہا ہوں. اگر وہ ناراض ہوتے تو آدھی روٹی کم کھانا. ہمارے معاشرے کا بیڑا غرق ہو گیا ہے, نوجوانوں کا بیڑا غرق ہو گیا. ہم تو صحابیات کی زندگی کو دیکھتے ہیں, ہم تو صالحات کی زندگی کو دیکھتے ہیں, ہم تو صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھتے ہیں, ہم تو ازواج مطہرات امہات المومنین ان کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہماری امی جان ہے, ہم تو حج کے موقع پر احرام کی حالت میں ان کے پردے کو اور ان کا چہرہ چھپانا دیکھتے ہیں. ہم تو اس خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بات کرتے ہیں کہ جو اس بات کو بھی پسند نہیں کرتی تھی کہ میرے انتقال کے بعد میری کفن میں لپٹی ہوئی لاش کبھی کوئی غیر مرد دیکھے. ہم تو اس تعلیم کی بات کرتے جو میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام اور صحابیات کو دی. ہم فقہائے کرام کے ان احکامات کی بات کریں گے کہ جن میں عورتوں کا گھر میں رہنا کس قدر افضل اور کس قدر بہتر قرار دیا گیا. ہم ان بزرگوں کی باتیں کریں گے نا, کہ ہم آج کل کے لوگوں کی باتیں کریں گے جو بے پردگی کو پروموٹ کرتے ہیں, جو بے پردگی کرنے کو یہ کہتے ہیں جناب یہ عورتوں کی آزادی ہے. ارے عورتوں کی آزادی کہاں سے؟ یہ جناب بڑے شدت پسند لوگ ہیں, بڑے سخت قسم کے لوگ ہیں, ان کو جناب تھوڑا سا نرمی پیدا کریں. ارے کس بات کی نرمی پیدا کریں؟ ہم نے کہا برکا پہنو, برکا اتار دیا, چادر تو چادر اتار دی, دوپٹہ دوپٹہ اتار دیا, اور دوپٹے تک چلے گئے. کس نرمی کی طرف لے کے جا رہے ہو قوم کو؟ کس بے شرمی بے حیائی کی طرف لے کے جا رہے ہو قوم کو؟ ہم کہتے تھے جناب فاصلہ رکھو, دیوار ہے, ایک پردہ ہے, ایک حجاب ہے مرد اور عورتوں کے درمیان, اسے مت ڈرو, اس دیوار کو مت گراؤ, بے شرمی اور بے حیائی پروان چڑھے گی. نہیں جناب آپ تو پرانے زمانے کی بات کر, ہم تو اسی وقت کی بات کرتے ہیں جو بات ہمارے نبی پاک نے فرمائی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہم تو اس دین کی بات کرتے ہیں جس دین نے قیامت تک رہنا ہے. فاصلہ ختم کیے تو کیا ہوا؟ عورتیں مردوں نے مل کر کیا گل کھلایا؟ ناجائز بچے پیدا ہوئے, خودکشیاں بڑھی, طلاقوں کی پرسنٹیج بڑھ گئی. مجھے میں آپ کو بے پردگی کی اگر میں نحوستیں بتاؤں المان والا پیس. نہیں جناب ہمارے دل میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ دل و دماغ کی بات کہاں سے چل پڑی؟ ہم اگر سمجھداری سے کام لیں, اپنی بیٹیوں کی اس طرح تربیت کریں, اپنے گھر والوں کی اس طرح تربیت کریں, تو دیکھیں کس طرح پردہ اور کس طرح حیا کا نظام نافذ ہوتا. میرے ہزاروں اسلامی بھائی اس وقت الحمدللہ فیضان مدینہ میں ہیں. یہ ایک امید ہے, یہ ایک امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل ہمارے یہ اسلامی بھائی ایک مبلغین بن کر جب اس معاشرے میں نیکی کی دعوت عام کریں گے انشاءاللہ برائی دم توڑے گی. اسلامی بہنیں اس بات کو ریئلائز کریں گی کہ ہاں واقعی پردہ تو تھا, واقعی نکاب تو تھا, واقعی حجاب تو تھا, وہ بے پردگی تو نہیں تھی. اور اس دور میں مسلمان ترقی بھی کر رہے تھے, فتوحات بھی ہو رہی تھی, مسلمان سائنٹسٹ بھی بن رہے تھے, مسلمان ریاضی دان بھی تھے, مسلمان کیا نہیں تھے, سب کچھ ہو رہا تھا. ترقی کا تعلق بے حیائی سے ہے ہی نہیں, ترقی کا تعلق بے شرمی سے ہے ہی نہیں. ایجادات اور ترقی کچھ اور سے ہے, بے شرمی اور بے حیائی کچھ اور سے ہے. ہمیں اپنے معاشرے سے بے شرمی اور بے حیائی کو روکنے کی کوشش کرنی ہے, اور اسے مرد اپنا کردار ادا کرے.
ماہ سیام میں چھماچھم نور کی بارش میں ہوا سلسلہ صبح رمضان, ملاحظہ کیجئے کچھ مناظر.
جنت کی بشارت جو زبان کی حفاظت کرتے ہیں, فضول گوئی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں, ان کے حوالے سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے. اس موضوع پر انشاءاللہ عز و جل کلام کریں گے. آئیے اب ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں.
گزرے جس راہ سے وہ سعید والا ہو کر, گزرے جس راہ سے وہ سعید والا ہو کر, رہ گئے ساری زمین انبر سارا ہو کر.
حکما فرماتے ہیں کہ ان الکلام فضت فسکوت ذہب. فرمایا کہ اگر کلام چاندی ہے, بات کرنا چاندی ہے, تو خاموشی سونا ہے.
سبحان اللہ,
فضول باتیں اور پھر فحش کلامی، غلط قسم کی باتیں، اس بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بے حیائی کی باتیں کرنے والا قیامت کے دن کتے کی شکل میں لایا جائے گا. ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ اس شخص پر جنت حرام ہے جو بے حیائی کی باتیں کرتا.
حدیث میں کہ جب صبح ہوتی ہے تو سارے اعضا جو ہے وہ زبان کے آگے جو ہے وہ ہاتھ جوڑتے ہیں کہ بھئی اگر تو درست رہی تو ہم جو ہے وہ درست رہیں.
یعنی ہاتھ جوڑنا یہاں محاورتن سمجھا گیا،
ورنہ کہ زبان جب کوئی بھی کلام کرتی ہے، کسی کو گالی بکتی ہے، پٹتا بدن ہے،
بدن ہے،
لڑائی کے اندر جو لڑائی کی ابتدا ہوتی ہے وہ تو زبان سے ہی ہوتی ہے، ایک دوسرے سے مارا ماری یا منہ ماری جو بھی ہے، اور پھر ضرب جو ہے وہ جسم پر پڑتی ہے.
زبان سے کہتے ہو جی ابھی اور دیکھتا ہوں تجھ میں کتنا دم ہے، اور پھر جب اس کا دم پڑتا ہے تو پتہ چلتا ہے بدن کو دم تو بہت تھا اس کے اندر، میری زبان نے غلط کہا تھا.
قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم،
بے شک
کہ پھر اس دن تم سے ضرور نعمتوں کے بارے میں پرسش ہوگی.
جی جی،
تو یہ زبان بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. تو حقیقتاً دیکھا جائے یعنی زبان کی قدر بندہ اس وقت حاصل کرتا ہے جب کسی گونگے کے پاس جا کر بیٹھے اور جس کی زبان نہیں ہے.
ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے تو جنت میں درخت لگ جاتا ہے،
درود شریف جو ہے
اس پر رحمت نازل ہو جاتی ہے.
من صلی علیہ صلاۃ واحدہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا اللہ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے. لیکن جو بہرحال جن کی زبان نہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ زبان کا اچھا استعمال. تو اب جب یہ فرمایا کہ نعمتوں کے بارے میں پرسش ہوگی، پوچھا جائے گا، تو یقیناً اس بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ زبان کا استعمال کیسے کیا. زبان سے آپ نے کسی کو تکلیف تو نہیں دی، کسی کو آپ نے جو ہے مصیبت میں تو نہیں ڈالا. تو اب آپ دیکھیے، ایک ہے صحابہ کرام کا انداز، اور صحابہ کرام وہ ہیں کہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے تربیت یافتہ ہیں، اور ان کا مقام اتنا بلند ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے متعدد مقامات پر ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جن کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. اب آپ دیکھیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو افضل البشری بعد الانبیاء بالتحقیق، نبیوں کے بعد سب سے افضل ترین ہستی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. تو اب آپ کا انداز دیکھیے کہ آپ زبان کی آفتوں سے اس قدر محتاط رہتے تھے کہ آپ اپنے مبارک منہ میں پتھر رکھ لیا کرتے تھے کہ بات کرنے کا موقع ہی نہ ملے.
عاشقان رسول کے سوالات، قرآن و حدیث کی روشنی میں مفتیان کرام کے جوابات، آئیے ملاحظہ کرتے ہیں سلسلہ دار الافتاء اہل سنت سے کچھ مدنی پھول.
حضور یہ ارشاد فرمائے کہ فقط 7.5 تولہ اگر سونا ہو تو اس کی زکات کس طرح دی جائے گی؟
7.5 تولے سونا ہے، اس کی زکات دو طرح ادا کر سکتے ہیں، چاہیں تو کیش سے ادا کر سکتے ہیں، یعنی اس کی جتنی قیمت بنتی ہے تو اس کا جو ہے وہ زکات ادا کر دیں کیش کی صورت میں، تو یوں بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی.
ٹھیک ہے.
اور اگر چاہتے ہیں کہ اسی جن سے یعنی سونے سے اس کی زکوٰۃ ادا کریں، تو پھر سونے سے زکوٰۃ جو اس کی بنے گی وہ 2 ماشا اور 2 رتی بنے گی.
ٹھیک ہے.
7.5 تولے کی جو زکوٰۃ سونے سے بنے گی 2 ماشا 2 رتی بنے گی. اسی طرح اگر 52.5 تولے چاندی ہے، تو چاہیں تو اس کی قیمت لگا کر اس سے جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کر دیں 2.5%، یا چاہیں تو چاندی سے بھی ادا کر سکتے ہیں، اور اگر چاندی سے زکوٰۃ ادا کریں گے تو 52.5 تولے چاندی کی جو زکوٰۃ بنے گی وہ بنے گی 1 تولہ 3 ماشے.
ٹھیک ہے.
تو یہ سونا چاندی کی زکوٰۃ جو ہے وہ سونے سے اور چاندی سے ادا کرنے کا طریقہ ہے.
مدی شریف کے ناظرین، سونا اگر فقط ہو تو اس کی زکوٰۃ کس طرح ادا کی جائے گی؟ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا. آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں.
میں تسلیم اتاری جھارکھنڈ ہند سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کے بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمارے یہاں چاندی 450 روپے تولہ اور سونا 29,000 روپے تولہ بکتا ہے، اب زکوٰۃ نکالنے کے اعتبار سے چاندی کا اعتبار کریں یا سونے کا؟ اس کے بارے میں جواب ارشاد فرما دی. جزاک اللہ خیر.
آمین. جی کیا فرمائیں گے؟
جی نصاب میں جو معیار ہے وہ چاندی کو بنائیں گے.
صحیح.
کیونکہ اگر سونے کو بنائیں گے تو پھر اس صورت میں جو زکوٰۃ بنے گی وہ بہت کم بنے گی، اور معیار اس کو بنایا جاتا ہے کہ جس میں فقراء کا زیادہ فائدہ ہو. تو چونکہ فقراء کا زیادہ فائدہ جو ہے وہ چاندی کے نصاب میں ہے، کہ اگر چاندی کے نصاب کو معیار بنائیں گے تو اس صورت میں فقراء کے پاس زکوٰۃ زیادہ پہنچے گی.
صحیح.
تو چاندی کے اعتبار سے جو 2.5% بنتا ہے اس کے اوپر زکات نکالی جائے گی.
ٹھیک جی. مسجد کال.
محمد علی اتاری گڑے والا اتار والا سے عرض کر رہا ہوں. سوال میرا یہ ہے کہ زید نے ابو بکر کے حوالے زکات کی کہ یہ گاؤں کے غریبوں میں تقسیم کر دینا. ابو بکر نے زکوۃ رقم وصول کر لی اور گاؤں کے جو غریب ہیں وہ ان کو گندم لے کے دے سکتا ہے کچھ غریبوں کو اور باقی رقم دے سکتا ہے. اگر گندم لے کے دے سکتا ہے تو کیا وہ اس کی مقامی قیمت لگے گی جو چل رہی ہے یا جو سرکاری قیمت ہے اس کے حساب سے گندم لے کے قیمت لے گا؟
یعنی زکات کی تقسیم کا وکیل بنایا غالباً کو
جی.
اور رقم ہاتھ میں دی, اب یہ رقم تقسیم کریں یا اس سے کوئی چیز خرید کر گندم وغیرہ دے دیں؟
اس میں یہ ہے کہ جس نے زکات دی ہے انہوں نے ان کو وکیل بنایا ہے
جی,
تو اصل کی طرف سے جنہوں نے وکیل بنایا ہے ان کی طرف سے ان کو جو کہا گیا یہ اس کے اوپر عمل کریں.
ٹھیک.
انہوں نے اگر ان کو یہ بولا ہے کہ آپ پیسے تقسیم کریں تو پھر ان کو پیسے ہی تقسیم کرنے ہیں. اگر یہ اپنی مرضی سے پیسوں سے کوئی چیز خرید کر تقسیم کر دیں گے تو جو انہوں نے وکالت دی ہے یہ اس وکالت کے خلاف ہے.
صحیح.
اور اگر وکیل اپنے جو موکل ہے اس کی دی ہوئی وکالت کی خلاف ورزی کرے تو پھر یہ اس کی طرف سے ادائیگی ہوتی ہے, موکل کی طرف سے ادائیگی نہیں ہوتی ہے. تو اب انہوں نے گندم خریدنے کا کہا نہیں ہے. اب جب یہ گندم خریدیں گے تو گندم میں پھر اور بھی معاملات آ جائیں گے, جیسے بار برداری کا خرچہ. تو جو بار برداری کا خرچہ ہے وہ زکات میں شمار نہیں ہوگا. تو جو انہوں نے بولا ہے اس کے مطابق وہ کریں. اگر یہ چاہتے ہیں کہ اس سے کوئی چیز خرید کر کوئی جنس خرید کر مستحقین کو دیں تو اس رقم سے کوئی جنس خرید کر وہ جنس بھی مستحقین زکات کو دی جا سکتی ہے.
صحیح.
جبکہ اپنی رقم کی ہو.
ٹھیک.
اور اگر دوسرے کی رقم ہے تو اس سے پوچھ کر. تو بہتر یہ ہے کہ بہتر بلکہ ان کے لیے حکم یہی ہے کہ یہ رقم ہی ادا کریں.
صحیح.
اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ پیسوں کی بنسبت اجناس کی زیادہ ضرورت ہے تو پھر ان سے رابطہ کریں, ان سے اجازت لیں. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ گندم جو ہے وہ لے کر دے دیں تو اس صورت میں ان کو گندم لے کر دینے کی بھی اجازت ہوگی. یا پھر انہوں نے دیتے وقت ہی یہ اختیارات دیے تھے کہ آپ چاہے نقدی دے دیں چاہے اس کی کوئی چیز خرید کر دے دیں, یعنی آپ کو اختیار ہے کہ نقد یا جنس جو بھی دیں یا جو آپ ضرورت سمجھیں وہ دے دیں. تو اس صورت میں ان پیسوں کی وہ چیز خرید کر یہ اگر مستحقین میں تقسیم کر دیں گے تو اس صورت میں ان کی زکات ادا ہو جائے گی. لیکن اس میں اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ اس کے اوپر جو اخراجات آئیں گے.
صحیح.
اگر فرض کیا کہ کسی نے 1,00,000 زکات دی اور یہ بولا کہ اس سے اجناس خرید کر آپ تقسیم کر دیں, اب انہوں نے اجناس خریدی اور اس میں 10,000 خرچہ آ گیا تو اب وہ تو دینے والا تو یہ سمجھے گا کہ میں نے 1,00,000 دی ہے.
صحیح.
لیکن وہ 90,000 کی ادا ہوئی ہے, جو اوپر خرچہ آیا ہے جو ہے وہ اس کو لے کر آنے جانے کا کرایہ جات کا, تو وہ زکات میں شمار نہیں ہوگا. وہ اس کو بتانا ہوگا کہ 90,000 کی اجناس لے کر آپ کی زکات ادا کر دی ہے, 10,000 اس کے اوپر خرچہ ہے لہذا 10,000 کی آپ اور ادا کر دیں. تو یہ جب کہ ان کی طرف سے اجازت ہو. اگر ان کی طرف سے اجازت نہیں ہے تو پھر اپنی طرف سے ایسا کچھ نہیں کر سکتے.
وہ مہینہ جس میں ہے بخشش کا اشرہ, آئیے دیکھتے ہیں کچھ مناظر سلسلہ رمضان بخشش کا سامان سے.
عشق رسول محبت رسول اللہ علیہ وسلم. ایک عام اصول ہے کہ کسی شے کی بھی محبت جب اس کے دل میں آتی ہے تو یہ فرمایا گیا کہ محبت اس کو اندھا کر دیتی ہے, محبت اس کو بہرا کر دیتی ہے, محبت اس کو گونگا کر دیتی ہے. جس سے بھی محبت ہو اس کا عیب ہو تو بھی اس کو عیب نظر نہیں آتا.
ٹھیک ہے.
اس میں کوئی عیب والی کوئی بات کی تو اس کے کان گویا کہ سننے سے ہی بہرے ہیں. کوئی اور عیب بیان کرے تو وہ اس سے بھی سننے سے بہرے ہیں.
اچھا.
اس کی زبان سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں نکلے گی کہ جو اس شخصیت کو عیبدار بنا دے. یہ ایک عام اصول ہے. جس کے اندر کوئی کسی طرح کا عیب ہی نہیں, کان نہ کا خلقتا کما تشا, آپ ایسا پیدا کیے گئے کہ جیسا کہ آپ نے خود اپنی مرضی سے آپ پیدا ہوئے گئے, جیسا آپ نے خود چاہا ہے. وہ حدیث مبارک عروہ بن مسعود جنہوں نے اسلام سے قبل ہی اس کو بیان کیا جو حدیبیہ کے اندر جمع ہوئے, اور یہ حدیبیہ کے اندر جب صلح کرنے کے لیے آئے تو اس وقت انہوں نے وہاں پہ جو منظر دیکھا, تو یہ دوبارہ جب مکے میں پہنچے تو اس چیز کو بیان کیا. اور بیان کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ میں کیسرو کسرا کے پاس گیا, میں نجاشی بادشاہ کے پاس گیا, بڑوں بڑوں کے پاس وفد لے کر گیا ہوں, لیکن میں نے کسی کی اتنی محبت, کسی کی اتنی عزت, احترام, تعظیم میں نے نہیں دیکھی ہے جتنی تعظیم اصحاب محمد یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام اپنے آقا اپنے نبی کی جتنی عزت احترام تعظیم کرتے ہیں میں نے آج تک کسی بادشاہ کی نہیں دیکھی گئی. انہوں نے پوچھا وہ کون سی تعظیم کرتے ہیں, تو کہا بادشاہوں کے آگے تو ان کے سپاہی ان کے لوگ کھڑے ہوئے تو بہت دیکھے ہیں, لیکن جتنی عزت احترام یہاں دیکھا ہے وہ کسی کا نہیں دیکھا. اور وہ عزت یہ ہے کہ ان کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تھوک مبارک زمین پر ڈالنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس وقت ان کے غلام اپنی ہتھیلیوں کو سامنے کر دیتے ہیں. یعنی یہ کتنا بڑا محبت کا یہ انداز ہے. آدمی کو اپنے ماں باپ سے بھی محبت ہوتی ہے
لیکن یہ انداز نہیں ہوتا.
یعنی یہ والا انداز جو ہے, یہ تھوک مبارک لیں اور پھر کیا کریں, ان کو اپنے چہروں پہ مار لیں اور اس سے خوشی اور فخر جس کو مل جائے سو مل جائے, جس کو نہیں مل رہا. آگے ارشاد فرمایا وضو کرتے ہوئے دیکھا گیا تو وہ ارد گرد ایسے چکر لگا رہے ہیں, ان کا ارادہ یہ ہے کہ مبارک جسم سے جو قطرے جدا ہو رہے ہیں وہ زمین پہ نہ گرے, ہماری ہتھیلیوں میں آ جائے. یہ محبت رسول ہے ان کی.
اور جس کو پانی نہیں ملتا تھا اس کے تر ہاتھ سے اپنی ہتھیلی لگا کے اپنے چہروں پہ ملتا,
اور اس کو بہت بڑی سعادت سمجھتے. یعنی یہاں تک کہ حدیث میں ارشاد ہوا کہ قریب تھا کہ وہ لڑنا پڑتے, ایسی حالت کیفیت ان کی ہوگی کہ یہ لڑ پڑیں گے آپس کے اندر. یہ تعظیم کا بھی جو اتنے درجے پہ پہنچ جانا ہے وہ اس وجہ سے یہ تقاضا ہے ان کی, یعنی محبت اور عشق کی ایسی انتہا تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تعظیم بھی کرتے اور ایسی محبت کرتے.
نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اللہ رب العزت نے آپ کے جسم مبارک کی ہر ہر چیز کو بے مثل و بے مثال بنایا ہے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں کی بات کی جائے, آپ کے مبارک دست مبارک کی بات کی جائے, تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ہتھیلی شریف کے اور مبارک بازو کے بارے میں آتا ہے کہ وہ گوشت سے بھرے ہوئے تھے اور ریشم سے بڑھ کر نرم اور بے حد خوشبودار تھے, جس سے مصافحہ فرماتے تو دن بھر وہ اپنے ہاتھوں سے خوشبو پاتا. بارگاہ رسالت سے کبھی کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں گیا. سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں, ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. جی عرفان بھائی, کچھ عشق رسول کے تقاضوں کے حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں.
عشق رسول ایمان کی جان ہے, جان ایمان ہے.
سبحان اللہ.
جہاں تک یہ بات ہے کہ عشق رسول کے تقاضے, سب سے پہلا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک سنتوں اور پاکیزہ اداؤں سے قلب عقیدت لبریز ہو, اور پھر ہر لمحہ حضور نبی رحمت جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب دھیان ہو, کثرت سے درود و سلام پڑھنے والا ہو. ایک تو یہ کہ جس سے محبت کی جائے اس سے محبت کا بھی تقاضا ہے کہ اس کا ذکر جو ہے وہ حفظ جان کیا جائے, بار بار اس کا ذکر, اس کا نام جو ہے وہ زبان پہ جاری رہے. اور پھر اپنی مرضی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مرضی پر قربان کر دینا چاہیے, یہ بھی ایک تقاضا ہے. اپنی چاہتوں کو فنا کرنا, قربان کرنا, اپنی خوشی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کے مطابق جو ہے وہ اس کو ڈھالنا, حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنتوں کو, پاکیزہ اداؤں کو اپنی ذات پر لاگو کر لے اور حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی جملہ سنتوں کو ادا کرنے کی کوشش کرے.
آئیے اپنا اگلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں, گلدستہ درود و سلام. صاحب روح البیان اس درود پاک کے متعلق لکھتے ہیں کہ جو شخص یہ درود پاک پڑھتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کے مال و دولت کو بڑھاتا رہے گا.
اللہم
اللہم
صلی
علی
محمد
محمد
عبدک
ورسولک
وعلی
المؤمنین
والمسلمات.
مخارج کی درستی کے لیے ہوا سلسلہ مدنی قاعدہ, آئیے دیکھتے ہیں اس کے چند مناظر.
آج آپ کا سبق ہے حرف سا, سا کو غور سے دیکھیے. اب دیکھتے ہیں کہ آپ کو زا کی پہچان ہوئی.
پیارے مدنی منو اور مدنی منیو,
ابھی آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟
کچھ پینسلیں, اور شیلف میں کتابیں بھی ہیں.
ٹیبل پر جو کتاب رکھی ہے اس میں سے نکلیں گے کچھ حروف. بتائیے یہ سا ہے؟
نہیں جی, یہ تو خا ہے.
بتائیے یہ سا ہے؟
جی نہیں, یہ را نہیں ہے. را آ گیا ہے, شا آ گیا ہے, یہ شا ہے. ہمارا آج کا سبق
ماشاء اللہ عز و جل, جزاک اللہ خیرا.
دوسرا مرحلہ, پیارے مدنی منو اور مدنی منیو,
ابھی آپ کو ایک خالی فریم نظر آ رہا ہے. اور کون سا حرف نظر آ رہا ہے؟
زا.
اب آپ کو کچھ چیزیں نظر آئیں گی اور آپ نے بتانا ہے ان کے نام.
یہ تو تسبیح آ گئی ہے. زمزم شریف کا کولر. امام شریف بھی آ گیا ہے.
بتائیے اوپر فریم میں کون سی چیز رکھنی ہے؟
سیب.
نہیں جی, مزید غور کیجیے.
امام شریف.
نہیں, مزید غور کیجیے.
زمزم شریف کا کولر.
جی ہاں, یہ جواب درست ہے. ماشاء اللہ عز و جل, جزاک اللہ خیرا.
تیسرا مرحلہ, پیارے مدنی منو اور مدنی منیو,
آج ہم آپ کو بتائیں گے حرف زا کے بارے میں عربی اور اردو میں. عائشہ پہلے جانتے ہیں عربی میں.
زمزم شریف.
اب جانتے ہیں اردو میں.
جیسے زیبرا.
ماشاء اللہ عز و جل جزاک اللہ خیرا.
آئیے دیکھتے ہیں عاشقان رسول کے سوالات اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے جوابات پر مشتمل سلسلے مدنی مذاکرے کے مناظر.
امیر اہل سنت یہ ارشاد فرمائیے کہ جوتوں کی آوازیں نکالتے ہوئے لاوجہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اکڑ اکڑ کر چلنا کیسا ہے؟
پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 37 37 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. ترجمہ کنزور ایمان. اور زمین میں اتراتا نہ چل, بے شک ہرگز زمین نہ چیر ڈالے گا اور ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو نہ پہنچے گا. دعوت اسلامی کے شرعیتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ 1197 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد 3 پیج نمبر 435 پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے, ایک شخص دو چادریں اوڑے ہوئے اترا کر چل رہا تھا اور گمنڈ میں تھا, وہ زمین میں دھسا دیا گیا, وہ قیامت تک دھستا ہی چلا جائے گا. سرور کائنات شاہنشاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بسا اوقات چلتے ہوئے اپنے کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اپنے دستے مبارک سے پکڑ لیتے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب چلتے تو کسی قدر نے کسی حد تک آگے جھک کر چلتے, گویا کہ آپ بلندی سے اتر رہے ہیں. راہ چلنے میں پریشان نظری یعنی بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنا سنت نہیں, نیچی نظریں کیے پر وقار طریقے پر چلیے. جوتے پٹختے ہوئے جیسے پٹاخ 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 چلتے ہیں, سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دم دبک ساتھ چلتے ہیں, چپلیں بج رہی ہوتی ہیں, جوتیاں بج رہی ہوتی ہیں. اب مسجدوں میں قدم زور زور سے رکھ کے دمک پیدا کر کے لوگ چلتے ہیں, حالانکہ مسجد کے آداب عام سڑکوں پر چلنے کے آداب سے مختلف ہیں. یہاں تو زیادہ بچنا چاہیے کہ پاؤں کی چاپ نہ سنائی دے, نہ کہ اگر آپ پنجوں پر وزن دیں گے نا چلنے میں تو آواز پیدا نہیں ہوگی. مسجد میں تو خاص اس کا اہتمام کرنا چاہیے. سرکار اعلی حضرت رحمتہ اللہ تعالی علیہ مسجد میں خاص کر اس طرح پاؤں مبارک رکھتے تھے پنجے کے اگلے حصے پر اس کا وزن ہوتا تھا, تاکہ بالکل بھی آواز مسجد میں پیدا نہ ہو, مسجد کے آداب کے خلاف. اور راستے میں بھی یہ جو زور زور سے پٹاخ پٹاخ چلتے ہیں, اب تو لیفٹ رائٹ کرتے ہوں تو خاص جوتے بجاتے ہیں اور زور سے مارتے ہیں, پاؤں نہیں نہ اس سے زمین پھٹے گی نہ مطلب یوں اکڑ کے چلے گا بندہ تو پہاڑ تک جا پہنچے گا. یہ تو ابھی اپنے آیت مبارکہ سنی, تو چلنے میں بھی وقار ہو, تمکنت ہو, درمیانہ انداز ہو, یہ نہ ہو کہ مطلب آپ دوڑے چلے جا رہے یہ لگے, یہ نہ ہو کہ بالکل یعنی کہ بستر مرض سے اٹھ کر اب یہ بڑی مشکل سے آپ بچوں کی طرح چلنا سیکھیں, نارمل چالو, کسی کی توجہ نہ کھینچے کہ اس میں کچھ عجوبہ ہے. ہاں اگر واقعی کو مریض ہے تو مجبور ہے, بعض لوگ کی عادت ہوتی ہے ان نوجوانوں کی, وہ اتنا چلتے ہیں جیسے دوڑے جا رہے, تو بلا ضرورت ایسا نہ کیا جائے. ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جوتوں کی دمک ناپسند تھی. مدنی منوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اکڑ کر دمک دمک سے نہ چلا کریں, وہ بھی اچھی طرح چلنا سیکھیں, سنت کے مطابق چلنا چاہیے, تو انشاءاللہ اس کا ثواب بھی ملے گا سنت کی نیت ہوگی تو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
دقت کے ساتھ رب عز و جل سے بخشش کی بھیک مانگتے ہوئے قریب مغرب ناظرین نے ملاحظہ کیا سلسلہ دعائے افطار. آئیے دیکھتے ہیں اس کے مناظر.
اے اللہ ہم نادم ہیں اپنے کیے پر مالک، اے اللہ ہمیں سچی توبہ نصیب کر دے، توبہ تو نسو عطا کر دے، اے اللہ ہم توبہ کر لیتے ہیں پھر توڑ دیتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں، اے اللہ گناہ کرتے رہتے ہیں مالک، توبہ کرتے پھر گناہ کر لیتے ہیں مالک، اے اللہ تجھ سے آج سچی توبہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں وہ توبہ عطا کر دے مالک کہ اب ہم سے گناہ سرزد نہ ہو مالک، نمازیں نہ چھوٹے مولا، رمضان کے روزے نہ چھوٹے مولا، حرام روزی ہم نہ کمائے مولا، بد نگاہی ہمارے نگاہوں سے نہ ہو مولا، غیبت ہماری زبانوں سے نہ ہو مولا، برے اعمال ہمارے وجود سے نہ ہو مولا، اے اللہ تو چاہے تو ہمیں سچی توبہ مل سکتی ہے مالک، اے اللہ ہم سچی توبہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مولا، ہمیں سچی توبہ نصیب فرما دے، آج کے بعد مولا ہم پھر توبہ کرتے ہیں ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان کا روزہ چھوٹے گا نہیں مولا، جھوٹ زبان سے نہیں ادا ہوگا، غیبت نہیں ہوگی مولا، اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما دے، مغفرت سے نواز دے، اے اللہ ہمیں بخش دے مالک، بخشے ہوں کا واسطہ، سچوں کا واسطہ مولا ہمیں سچا کر دے، صادقین کا واسطہ مولا ہمیں سچا بنا دے، صدیقین کا واسطہ ہمیں سچا بنا دے، صابرین کا واسطہ صبر عطا کر دے، شاکرین کا واسطہ اے اللہ میں شکر گزار بندہ بنا دے، اے اللہ جو نعمتیں تو نے عطا کی ہیں مالک اس کو زوال لگنے سے بچا لے، زوال نعمت سے بچا لے مالک، اے اللہ جتنے بیمار ہیں گھروں میں یا ہسپتالوں میں، اے اللہ سارے مریضوں کو شفا دے دے، مقروضوں کو بارے قصد سے نجات دے، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا کر دے، جو تنگ دست ہیں فراغ دست کر دے مالک، جو گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہیں ان کی گھریلو ناچاکیاں دور کر دے، جو بیجا مقدمات میں گرفتار ہیں رہائی عطا کر دے، اے اللہ میں گناہوں سے رہائی دے دے، نیکیاں کرنے کی توفیق دے دے، مخلص بنا دے مالک، ایسی نیکیاں کرے مالک جو تیری رضا پالے مالک، جس سے اے اللہ اعمال میں خشوع اور خضوع عطا کر دے، نمازوں میں دل لگا دے، سجدوں کی لذتیں عطا کر دے، اے اللہ ہمیں، اے اللہ ہمیں قلب میں خشوع عطا کر دے مالک، اے اللہ اے الہ العالمین اپنا خوف عطا کر دے، اپنے خوف سے رونے والی آنکھیں عطا کر دے، اے اللہ لمحہ بھر ہمیں جہنم میں نہ جلانا، اے اللہ قبر کے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے مالک، اے اللہ قبر میں اجالا کر دینا، قبر کی سختیاں اے اللہ، قبر کی تنگی، قبر کی وحشت، قبر کی تنہائی اے الہ العالمین ہم سے دور کر دینا، قبر محبوب کے جلووں سے بسا دینا، اے اللہ قبر کے محبوب کے نور سے منور کر دینا مالک، حشر کی گرمی اور پیاس سے بچا لینا، محبوب کے ہاتھوں سے جام کوثر عطا کرنا، اے اللہ جب ہماری موت کا وقت آئے مالک تو ہم مدینے میں ہو، گنبد خضرا کے سائے میں ہو، محبوب کا دیدار کر رہے ہو، روزے کی حالت میں ہو، اے اللہ فاروق اعظم کی اس دعا کا واسطہ، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ اس دعا کا صدقہ ہمیں بھی عطا کر دے، ہمیں بھی مدینے میں موت عطا کر دے، اے اللہ سوال اگرچہ بہت بڑا ہے تیری رحمت اس سے بھی بڑی ہے، ہم اگرچہ بہت گناہ گار ہیں، اے اللہ اپنی رحمت کے صدقے میں ہماری دعا قبول کر لے،
اے مغفرت کا یہ اشارہ، تو مغفرت ہاں فرما، یا رب گناہ گار
کس میں ہے غوصلہ یا رب.
اب ملاحظہ کیجئے، نگران شورا مدہ ذلہ العالی کے مدنی پھولوں پر مشتمل سلسلہ مثالی معاشرہ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے کھانے کے مناظر.
آج ہم نے اپنے سلسلے کا موضوع رکھا ہے ناکامی کے اسباب. بندہ ناکام کیوں ہو جاتا ہے؟ اس پر انشاءاللہ عزوجل نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری حافظہ اللہ تعالی سے مدنی پھول لیں گے.
جو لوگ اپنے اہداف کو پریکٹیکلی نہیں رکھتے، یعنی اس کو عملی جمع پہنایا ہی نہیں جا سکتا، تو ڈیفینیٹلی پھر وہ ناکامی کا منہ دیکھتے ہیں.
بعض لوگوں کا حضور یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں اور عجیب ہی اپنے معاملات ہیں ان کو سوچتے رہتے ہیں.
انسان اپنی زندگی کے روزمرہ کے جو معاملات یا اس کے ذہن پر کچھ سوار ہو تو عموماً خواب اس شے کا آتا ہے.
آج کل لوگ یہ چاہتے ہیں کہ محنت بھی نہ کرنی پڑے اور کام بھی ہو جائے. جیسے وہ پنجابی کی ایک مثال ہے، ہنگ لگے نہ پھٹکڑی رنگ بھی آوے چوکھا.
ناجائز قسم کے شارٹ کٹ استعمال کرتے ہیں تو ایسے لوگ ناکامی کا منہ دیکھتے ہیں. ہمارے یہاں ناکامی کی اگر اسباب پر غور کیا جائے، میں سب سے زیادہ جس چیز کو ناکامی کے سبب میں گنتی کرتا ہوں اس میں سستی اور کاہلی ہے.
جی،
سست اور کاہل اور
محنت
سے جی چرانے والا، اور اس میں اپنے شیڈول اور اپنے جدول کو اپنے کنٹرول کے ساتھ چلانے کی جس میں طاقت نہیں ہے نا، جس میں صلاحیت نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ناکامی کا منہ دیکھے گا. کیوں؟ میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں.
جی،
اس کو کہیں جانا ہے، وہ اٹھنے پر ہی قدرت نہیں رکھتا، تو وہ کہاں سے اس ٹائم پر پہنچے گا؟ وہ چیز اس کے ہاتھ میں ایک دن، دو دن، تین دن، چار دن کے بعد وہ چیز اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی. ایک شخص کو کہیں پہنچنا ہے، اب وہ غفلت میں، سستی میں، یا اللہ نہ کرے کسی گناہوں بھرے سلسلے میں داخل ہو جاتا ہے، ارے ابھی کرتا ہوں، ابھی کرتا ہوں، ابھی کرتا ہوں، تو ایسے شخص بھی عموماً کامیاب نہیں ہوتے. وقت کو ضائع کرنے کے جو عادی ہوتے ہیں وہ بھی عموماً اپنے اہداف میں کامیاب نہیں ہوتے. وہ چائے پینے کے لیے ہوٹلوں پر بیٹھے ہوئے گھنٹوں پر وقت برباد کر رہے ہیں، وہ کاہے کی کامیابی؟ وہ کہیں گے جناب ہم نے اتنے بڑے بڑے پیسے کما لیے، تو ان کا اگلے حصے کے اندر پیسے کا ڈبا بھی گول ہو جاتا ہے. وہ یوں پیسے والے بنتے ہیں، یوں غریب بنتے ہیں، یوں پیسے والے یوں غریب بنتے ہیں. جو گریجولی محنت کے ساتھ، مزدوری کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ، طریقہ کار کے ساتھ جو لوگ اپنے بزنس کو اسٹیبل کرتے ہیں، وہ یوں 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 نہیں ہو رہے ہوتے. ان کی تھوڑی بہت گرافکس اوپر نیچے چل رہی ہوتی ہے، لیکن وہ چونکہ پراپر ٹریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں، پراپر محنت کر رہے ہوتے ہیں، پراپر کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ آگے بڑھتے ہیں. جو طلبہ کرام پراپر پڑھتے ہیں انہیں کو عبارت پڑھنے آتی ہے، وہی قرآن و حدیث پر نظر رکھ سکتے ہیں اور وہی آگے جا کر امت کی صحیح معنوں میں رہنمائی کر سکتے ہیں.
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ وہ جو ڈسکرج کرنے والے ہیں ان کی باتوں کو اپنے ذہن پر ایسا لے لیتا ہے کہ یہ ڈی مورلائز ہو جاتا ہے، یا ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، یا مایوس ہو جاتا ہے، حوصلہ ہار جاتا ہے، ہمت ہار جاتا ہے، اور یہ اپنے مقصد کو جو حاصل کرنا چھوڑ دیتا ہے. تو یہاں آپ کیا فرمائیں گے کہ اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو ہمیں ڈسکرج کر رہا ہے یا ہمیں ہمارا حوصلہ جو ہے وہ توڑ رہا ہے، تو ایسے حالات میں ہم کیا کریں؟
اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر اخلاص پیدا کرے، اور جو مخلص ہوگا وہ نہ مذمت کرنے والوں کی مذمت کی پرواہ کرے گا، نہ تعریف کرنے والوں کی تعریف سے اس کو اتنا زیادہ کو خاص فرق پڑے گا. وہ اپنے مقصد کی طرف چلتا چلا جائے گا اور بڑھتا چلا جائے گا.
ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کا طریقہ بتا دے.
ایک ہی طریقہ ہے، اونلی ون وے، وہ ہے اسلام دین، جس میں اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے خوبصورت انداز میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. ہم اسلام میں مکمل داخل ہو گئے اور اس کی تعلیمات کو خواہ وہ معیشت سے ہو، معاشرت سے ہو، انفرادی ہو، اجتماعی ہو، گھریلو ہو، جس طرح کی بھی زندگی ہے، اگر عین اسلام و دین کو اگر ہم نے اپنے سامنے رکھا، انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی.
مولا یا صلی علی
دنیا بھر میں سنتوں کی ترغیب میں مصروف عمل، دعوت اسلامی کی مدنی خبریں، آئیے دیکھتے ہیں اس کے مناظر۔
عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں بعد نماز عصر براہ راست مدنی چینل پر مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوا۔ امیر اہل سنت نے عاشقان رسول کو مدنی پھولوں سے نوازا۔
تحمید یعنی الحمدللہ، جس میں اللہ کی حمد ہو وہ تحمید کہلائے گی۔ یہ نے پڑھتا رہے، یا کریم ہو یا کریم ہو یا کریم ہو، پڑھتے پڑھتے سو جائے۔
افطار سے کچھ دیر پہلے کے رقت و سوز میں ڈوبے دعائے افطار کے مناظر ملاحظہ کیجئے جو مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ بھی کیے گئے۔
یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم نادان کاہل سست یوں ہی اشرے پر گزار دیا۔
مثالی معاشرہ نگران شورا کا سلسلہ جو بعد افطار مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے، گزشتہ سلسلے کی منتخب جھلکیاں۔
مثالی معاشرہ نہیں بن پا رہا، کتنی فیلڈیں ہیں جن کا ابھی تک میں تذکرہ نہیں کر سکا ہوں، جن میں دھوکہ فریب اور جھوٹ بالکل شامل۔
عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں بعد تراویح ہوا مدنی مذاکرہ، کثیر عاشقان رسول نے شرکت کی، جبکہ نماز مغرب کے بعد عاشقان رسول نے امیر اہل سنت کے ساتھ کھانا کھانے کی سعادت حاصل کی۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں بعد نماز فجر نگران شورا مولانا حاجی محمد عمران اتاری نے سنت و بھرا بیان فرمایا جو مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا گیا۔
ہم تو اس تعلیم کی بات کرتے جو میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام اور صحابیات کو دی، ہم تو اسی وقت کی بات کرتے ہیں جو بات ہمارے نبی پاک نے فرمائی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہم تو اس دین کی بات کرتے جس دین نے قیامت تک رہنا ہے۔
سردار آباد، فیصل آباد، فیضان مدینہ، مدینہ ٹاؤن میں چشتی کابینات کے مدارس المدینہ کے ناظمین کا مدنی مشورہ ہوا، جس میں نگران پاکستان انتظامی کابینہ نے مدنی پھول بھی دیے اور بہتر کارکردگی پر تحائف بھی دیے گئے اور آخر میں ملاقات بھی فرمائی۔ رکن شورا حاجی یعقوب رضا عطاری نے مرکز العالیہ لاہور میں شخصیات اجتماع میں بیان فرمایا۔ ہاشم پیر زادہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کے چیمبر میں افطار مدنی حلقے کا سلسلہ ہوا، مبلغ دعوت اسلامی نے مدنی پھول دیے، پھر دعا کا سلسلہ ہوا، آخر میں مکتبۃ المدینہ کی کتب تحائف میں پیش کی گئی۔ آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ کی، مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔
آخر میں ملاحظہ کیا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے محکے علم و حکمت کے مدنی پھولوں سے سجا سلسلہ مدنی مذاکرہ، آئیے ملاحظہ کرتے ہیں اس کے مناظر۔
نوجوان جنہیں قوم کا سرمایہ کہا جاتا ہے، جن کے ہاتھوں میں ہے مستقبل کی بھاگ دوڑ، پر آج کل یہ اس قدر ذہنی تناؤ کا شکار کیوں ہیں؟ ایک رپورٹ کے مطابق ہر 10 میں سے 6 نوجوان جلد غصہ آ جانے کے مرض میں مبتلا ہے۔ ان کے مزاج میں اس قدر تلخی کیوں بڑھ رہی ہے؟ دوستوں میں گھنٹوں صرف ہو گئے پر ان کے پاس وقت نہیں اپنے بڑوں کے ساتھ بیٹھنے کا، ان سے کچھ اپنی باتیں کرنے کا۔ امیر اہل سنت سے عرض ہے، نوجوانوں کے اس رویے نے اور ان کے بڑھتے ہوئے مسائل نے معاشرے میں ایک خلا پیدا کر دیا ہے۔ نوجوانوں کو کچھ نصیحت بھی فرمائیں، یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ رابطوں کا یہ خلا کیوں کر ختم کیا جائے۔
غصہ تو یوں تو خیر ہر ایک کو آتا ہے، 100% کو شاید آتا ہو، تو کسی کو کم کسی کو زیادہ، کوئی غصے پر جلدی کنٹرول کر لیتا ہے کوئی دیر میں۔ تو اچھا شخص وہ ہے، حدیث شریف میں تعریف اس کی آئی ہے کہ جس کو غصہ دیر میں آتا ہو اور جلد چلا جاتا ہو، اور اس شخص کی مذمت کی گئی ہے کہ جس کو غصہ جلدی آ جاتا ہو اور دیر میں جاتا ہو۔ غصہ تو آ ہی جاتا ہے، تو اس کو کنٹرول کرنے کی عادت بنائیے۔ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، زمین سے چپٹ جائے، وضو کر لے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، جہاں غصہ آیا جس پر وہاں سے ہٹ جائے، اس طرح اپنے غصے کا علاج کرے اور ضبط کرے، چپ ہو جائے، بولے کچھ نہیں۔ غصے میں بولے گا تو کچھ کا کچھ نکل سکتا ہے منہ سے۔ جو بعد میں ندامت کا سبب بن سکتا ہے. اب یہ نوجوانوں کو غصہ آتا ہے, بزرگوں کو نہیں آتا, ایسا نہیں ہے, بوڑھوں کو اس سے زیادہ آتا ہے غصہ. سبھی کو اپنے غصے پر غور کرنا ہے اور اس کو کسی طرح سے بھی کنٹرول کرنا ہے. اب عین ممکن ہے کہ جو نوجوان اپنے ماں باپ کو ٹائم نہیں دیتا, اس کا عذر یہ ہو کہ بس جب دیکھو ماں مطلب مجھے ڈانٹتی ہے, باپ کے پاس جاؤ تو وہ بھی جھاڑتا ہے, تو اس لیے میرا گھر میں دل نہیں لگتا. تو اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ خصوصاً جوان بیٹوں کو اور جوان بیٹیوں کو زیادہ سے زیادہ ان کو پیار ہی دیا کریں. یعنی یوں راستہ نہیں نکالا کریں کہ کیا ہم صحیح بات نہیں کریں گے, حق بات نہیں کریں گے, اس سے ہم اس کو سمجھائیں گے نہیں. تب مسئلہ ہے کہ سب کو سمجھانا بھی تو نہیں آتا نا, مصیبت تو یہ نا. سمجھانے کا انداز ہونا چاہیے حکیمانہ, لیکن یہ چھٹا اور دسواں چھوڑ دو, شاید 99.9 اگر کہوں تو مبالغہ کم ہی ہوگا, کہ تقریباً سمجھانے کا انداز جارحانہ ہوتا ہے. پہلے تھوڑا نرمی سے سمجھایا ابھی نا, اور نہیں مانا نا تو پھر کمان چھوٹتی ہے. کتنی بار کہوں دیکھ اب اگر تو نے کیا نا تو میرے سے کوئی برا نہیں ہوگا. تو یہ کیا ہے, وہ کیا سمجھے گا, عزت پیدا ہوگی. اگر سمجھ بھی گیا تو اندر میں آپ کی محبت نہیں پیدا ہوگی, دل میں نفرت اس کے اندر موجے مارے گی. تو اس لیے وہ سبھی کو چاہیے کہ نرمی پیدا کرے اپنے اندر, کہ غصے سے نقصان ہوتا ہے. حدیث پاک میں کہ جس کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے اس کے لیے ایک جہنم کا دروازہ مخصوص ہے, فکس ہے ایک گیٹ جہنم کا, اس سے ایسا شخص داخل ہوگا. تب غصہ آ گیا تو خالی بولتے ہیں منہ توڑ دوں گا, اور بعض لوگ فائر بھی کر دیتے ہیں غصے میں, جان سے مار ڈالتے ہیں. تو گناہ تو کیا نا اس نے, اسی طرح منہ توڑ دیا تب بھی گناہ کیا, زور سے گھورا ڈرانے والے انداز میں تب بھی گناہ کیا, اس کو ناحق جھاڑ دیا تب بھی گناہ کیا, دانت پیسے دل آزار انداز میں تب بھی گناہ کیا. تو غصے میں جھوٹ بھی بولتے ہیں, غصے میں دھوکہ بھی دیتے ہیں, تڑیاں بھی دیتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں, غیبتیں بھی کرتے ہیں غصے میں, تہمت ڈال دیتے ہیں, بدنام کرتے ہیں غصہ کسی پر آ گیا تو اس کو بغض و کینہ دل میں بٹھا لیتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا اس سے مطلب جرائم کرتے ہیں غصے کی وجہ سے. تو جس کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے تو وہ دیکھ لیں آپ, جہنم کا گیٹ اس کے لیے فکس ہے کہ اس سے وہ داخل ہوگا. اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم کو نرمی نصیب فرمائے.
رمضان مرحبا, رمضان مرحبا, رمضان مرحبا, رمضان مرحبا,
رمضان مرحبا, رمضان مرحبا, رمضان مرحبا, رمضان مرحبا, رمضان مرحبا, رمضان مرحبا, رمضان مرحبا, رمضان مرحبا, رمضان مرحبا, رمضان مرحبا.